أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، تین سورتوں کے بارے میں تفصیل تو نہیں ہے، البتہ کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں. آج سورہ النساء کی تفسیر پیش نظر کی، وقت زیادہ ہو گیا ہے تو تفسیر تو نہیں، البتہ پہلی آیت کے بارے میں چند باتیں آج کروں گا. یہ سورت غالباً دو تین چار ہجری میں مسلسل نازل ہوئی، اور دو تین ہجری کے واقعات اور پس منظر کو پیش نظر رکھیں تو ان شاء اللہ تعالی آسانی سے یہ سورت سمجھ میں آ سکے گا. یہ وقت وہ تھا کہ اسلامی معاشرے کو اس سے زیادہ ہدایات کی ضرورت تھی، سماجی ہدایات، معاشرے کی ہدایات اور اجتماعیت کی ہدایات جو کہ دی جا چکی تھی سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران، اس سے کچھ زیادہ کی ضرورت. اس سورت کا نام ہی النساء ہے، خواتین، سورت کا نام ہی خواتین ہے، اور اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ بھی معاشرتی زندگی کی، آئی زندگی، خاندان زندگی. یہ پہلی آیت ہے اس سورت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم حفیظا. یہ پہلی آیت ہے سورہ نساء، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے پانچ باتیں بیان فرمائی، پانچ باتوں پر توجہ دلائی. سوالات کے بارے میں پہلی، اور یہ پانچ وہ اہم باتیں ہیں جن پر یہ پوری سورہ بیس کر رہے ہیں، بنیاد اس کی یہ پانچ باتیں. آج کی نشست میں یہی پانچ باتیں بیان ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور پھر کل اس سورت کو پھر لے لیں گے اور باقی باتیں ان شاء اللہ کل بیان کریں گے. سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں نہیں، اے انسانوں، یا الناس، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے، تقویٰ اختیار کرو اپنے رب کا. الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ پہلی بنیاد ہے اسلام کی. صرف آدمی تقویٰ کرے اللہ سے، آپ غور کیجئے، صرف یہ پہلا سبق اسلام نے ہمیں دیا تھا توحید کا، اللہ کی خالقیت کا، کہ صرف اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، صرف اس سے تقویٰ ہونا چاہیے. یہ سبق اگر ہم نے پھیلایا ہوتا سارے انسان متحد، اس لیے کہ سب ایک رب کی بندگی کر رہے ہیں، اور انسانوں کی اجتماعیت اور یکجہتی اور اتفاق کی بنیاد اگر دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے تو صرف توحید، توحید پرستی، صرف توحید پرستی ہی ایک ایسی بنیاد ہے جو سارے دنیا کے انسانوں کو جمع کر سکتی ہے، مرکز کر سکتی ہے. اس کے سوا کوئی مرکز ایسا نہیں. آپ قوم پرستی بولیں، ہر قوم الگ الگ ہے اور انتشار پیدا ہوگا. ہندوستانی الگ قوم ہے, پاکستانی الگ قوم ہے, انڈونیشین الگ قوم ہے, عرب الگ قوم ہے, عجم الگ قوم ہے. نیشن بھی بنیاد اتحاد کے لیے بن سکتی ہے. آپ کسی زبان کو لیں تو بنیاد نہیں بن سکتی اتحاد, انتشار کی بنیاد بنے. آپ کسی نسل کو لیں, گوری نسل, تاری نسل, اتحاد نہیں ہوگا. اتحاد اگر ساری دنیا کا ہو سکتا ہے تو صرف اللہ کی توحید پر ہو سکتا ہے. وحدت پرستی جو ہے, خدا پرستی, اللہ واحد کی بندگی, یہ ایک ایسی بنیاد ہے جس پر دنیا کے سارے انسانوں کو جناب کیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ تم صرف خدا پرستی کی دعوت دو, اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے, میں رحمت للعالمین ہوں, میں بھی تمام عالم کے لیے رحمت ہوں, جس طرح اللہ تمام عالم کے لیے رب ہے. رب ایک ہے, رحمت بھی ایک ہے, تو ایک ہی بنیاد ہے اللہ کی توحید کی, جس پر سارے انسانوں کو رحمت دے رہا ہے. لیکن کیا آپ یہ تصور نہیں کر سکتے اور شرمندگی نہیں محسوس کر سکتے کہ جن کے پاس یہ سبق تھا, جن کو یہ درس دینا چاہیے تھا, جو اس منصب پر فائز کیے گئے تھے, وہ خود بھول گئے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا سننا نہیں چاہتی, آج بھی سننا چاہتی, بے قرار ہے, بے چین ہے, مگر یہ دعوت دینے والا کوئی اٹھے, کوئی توجہ درائے, متوجہ ہے. یہ پہلی بنیاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, صرف توحید کے طرف انسانوں کو بلاؤ, صرف یہ واحد مرکز ہے جس پر سارے انسانوں کو تم جمع کر سکتے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی, خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا, تمہیں ہم نے ایک جان سے پیدا کیا ہے جس سے اس کا جوڑا پیدا کیا, یعنی تم ایک ماں باپ کی اولاد. کیسی نسل پرستی, کیسی اونچ نیچ, یہ افضل ہو نے نیچا, وہ تحقیر ہو امیر, سب بیکار باتیں, سب ایک ماں باپ کی اولاد. اور اگر ایک ماں باپ کی اولاد, چار لڑکے ایک ماں باپ کے ہوں, چاروں میں سے کوئی ایک کھڑے ہوں گے یہ کہے کہ میں نسل میں بہت اعلیٰ ہوں, دوسرے میں وہ سمجھیں گے اسے, اس لیے کہ سب تم چاروں کے چاروں ہوں, ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو کسی ایک کا حسن قسم میں اونچا ہونا چاہتے ہیں. اور جب ہم سب سب آدم اور ہوا کی اولاد ہیں تو حسن قسم میں کسی کا اونچا, کسی کا نیچا ہونا کیا سوال ہے. یہ گھرانہ ہے ہمارا, یہ گھرانے کی اولاد ہے, سب آدم اور ہوا کی اولاد. آپ سوچیے اگر یہ بنیاد بھی ہم دنیا کے سامنے رکھی ہوتی کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, سب کا باپ ایک ہے, سب کی ماں ایک ہے, کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں, کسی کو کسی پر افضلیت نہیں, سب برابر ہیں, اگر یہ بنیاد ہم نے دنیا کے سامنے رکھی ہوتی تو آپ کیا باپ کو ہمیں اپنے کو برتر سمجھتی؟ نہیں سمجھتی. لیکن یہ بنیاد نہیں ہے دعوت کی, یہ بنیاد, پہلی بنیاد توحید پرستی, دوسری ایک ایک ماں باپ کی اولاد ہے, وحدت الہ اور وحدت آدم, یہ دو بنیادیں تھیں اللہ تعالیٰ نے, یہ بنیاد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. حد یہ ہے کہ آج کوئی امریکہ کا شرابی کبابی کالا انسان ایمان لے آئے, دین سمجھ لے, تقوی اختیار کر لے, اور آپ سے اچھی قرار کرتا ہو, آپ سے اچھا دیندار مسلمان ہو, تو آپ چاہے سید ہوں, آپ کے رہنے والے ہوں, امام ہم اس کو بنائیں, یہ آج بھی جان موجود ہے اسلام. اس مسجد میں آج سید آ جائے, کوئی آ جائے, اور ایک دلت ہندوستان کا ایمان لے آئے, دین پڑھ لے, تقوی اختیار کر لے, دیندار ہو جائے, تو آگے بیٹھے گا آپ کے چلے. آج بھی جانتے ہیں اس بات ان ناحرمکم من اللہ خاص، اس لیے کہ تم میں افضل صرف وہ ہے کہ تم سب میں اللہ سے زیادہ کرنے والا افضل ہو جائے. چنانچہ ہمارے فاروق بھی کہتے ہیں کہ سیدنا بلال، بلال ہمارے سید ہیں، حبش کے غلام تھے لیکن ان کو انہوں نے سید بنایا، اپنا سردار بنایا، مانا. یہ اسلام نظام ہے، یہاں نہ کسی کی نسل کا، نہ کسی کی زبان کا، کسی چیز کا کوئی لحاظ پاس نہیں ہے. لحاظ اگر ہے تو اللہ کا. دو سبق ہوئے، وعدہ اعلان اور وعدہ شہادت. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی وخلق منہا زوجہ، اور سماج بنتا ہے عورت اور مرد، خاندان بنتا ہے عورت اور مرد کی ملاپ سے، اور یہی بنیاد ہے انسانوں، یہی ملاپ بنیاد ہے انسانوں بقا کی. لیکن مرد کا جوڑا جو پیدا کیا ہے عورت، تو اللہ نے کہا وخلق منہا زوجہ، جسے اس کے ساتھ جوڑ لگایا گیا ہے، جس کا وہ زوج ہے، اس کا برابر کا خادمہ نہیں ہے، قنیز نہیں ہے، خدمت گزار نہیں ہے، زوج. آپ زوج کہتے برابر ہو، دو پہلوانوں کا جوڑ لگایا جاتا ہے، محمد آدم میں برابر ہوتے جب لگایا جاتا ہے، 8 سال کے بچے کا 33 سال کے نوجوان سے جوڑ نہیں لگایا جاتا، جوڑ لگایا جاتا برابر والا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بیوی اس کی بنائی گئی ہے، وہ بھی اس کی زوج ہے، یہ اس کا زوج ہے، وہ اس کا زوج ہے، دونوں برابر ہیں حقوق میں، انسانیت میں، اور آخرت کی کمائی حاصل کرنے میں. یہ بالکل ممکن ہے کہ دونوں برابر ہیں انسانیت میں، دونوں برابر ہیں حقوق میں، دونوں انسانیت کے اندر برابر، دونوں حقوق کے اندر برابر، دونوں آخرت کے کمانے میں برابر. لنساء نصیب من ما اکتسبوا ولنساء نصیب من ما اکتسبن، دونوں برابر ہیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے کبھی کہ اگر آخرت کے لیے کوشش اور کاوش عورت کی بڑھ جائے تو وہ آگے بڑھ جائے گی، آپ پیچھے رہ جائیں گے. ایسا نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنے صحابہ سے آگے تھیں، اپنے علم میں، اپنے تقوا میں، اپنی جانشانی میں آگے مرتبہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر بنایا، عورت اور مرد کو، آخرت کے کمانے میں بھی، آخرت کی کامیابی کے حصول میں بھی، انسانیت کی کرامت اور عظمت میں بھی، اور کوشش و کاوش میں بھی برابر. یہ تین باتیں. چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی واتقوا اللہ الذی تساءلون بھی والارحام، اور ڈرو اللہ سے، اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. دیکھیے اللہ کے نام کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. سماج کیا ہے؟ سماج اور خاندان، معاشرہ، یہ نام ہے سوال اور جواب کا، لین دین کا. ایک سوال کرتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے، ایک مانگتا ہے، دوسرا دیتا ہے. آپ نے کسی خاندان میں پہنچے، لڑکی کا رقم مانگی، اس نے آپ کی دعوت قبول کر لی، پیغام قبول کر لیا، سماج بن گیا، خاندان بن گیا. یہ جو لین دین ہے مسلمانوں کے درمیان، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی خاتون کسی مرد کے لیے حلال ہو سکے بغیر اللہ کا نام لیے. حلال ہونے کی ایک ہی شکل ہے، ایک ہی صورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے سنت کے مطابق، اسی کے ذریعے سے حلال و حرام ہو
سکتا ہے.
اگر خواتین میں سے کسی کی ہو یہ کار تو وہ ہٹا لیں، ہمیں بیکار کر کریں، اپنی کار ہٹا لیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بھی، تو ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کر تم سماج بناتے ہو، خاندان والا کے ہو ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہو سوال جواب کرتے ہو. آپ غور کیجیے تو پورا خاندان پورا معاشرہ انسانی معاشرہ جو بنتا ہے وہ تصاویر کی بنیاد پر بنتا ہے. مانگنا اور دینا, سوال کرنا جواب دینا, لین دین, کسی کا نام معاشرہ. آپ بازار سے آگا خرید کر لاتے ہیں, کتنوں کی محنت کے نتیجے میں وہ آگا پہنچتا. کسان نے بویا, جوتا, محنت کی, کوشش کی, تاجر نے خریدا, اس سے سوال کیا, دیا, اس نے بازار میں فروخت کیا, بازار میں دکان بنایا, وہاں سے آپ نے خریدا, یہ کتاب چلنا رہا. اس نے اس سے لیا, اس نے اس سے لیا, اس نے اس سے مانگا, اس نے اس کو دیا, اسی کا نام سوال ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو خاندان بناتے ہو, ایک لڑکی کو مانگتے ہو دوسرے سے, وہ اللہ کے نام کے علاوہ حلال نہیں ہو سکتی. ایک ہی طریقہ ہے تو کہنا ہی ہے اللہ تعالیٰ کو, دیکھو جب تم اپنے لیے حق مانگتے ہو, طلب کرتے ہو اللہ کا نام لے کر, اس اللہ کی شرم رکھو. ایسا نہ کرو کہ اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے تو اللہ کا نام لو, لیکن جب اس اللہ کے احکام آئے سامنے تم بے وفا ہو جاؤ, بھول جاؤ اس اللہ کو, اپنی غرض تو پوری کر دو اللہ کا نام لے کر, لیکن اسی اللہ کے حقوق جب تم پر تمہارے سامنے آئے تو تم فراموش کر دو. ایسا نہیں, یہ شرم کی بات, اللہ کا شرم, اللہ کا شرم. اس لیے کہ پورا سماج جو ہے بنتا ہی اس طرح ہے کہ کچھ کے حقوق ہوتے ہیں مگر ہر حق واجب ہوتا ہے کسی فرض کی پورا کرنے, اور فرض اور حق کے توازن ہی سے سماج بنتا ہے. ایک شخص حق مانگتا رہے فرض پورے نہ کرے تو حق تو نہیں ملے گا اسے. آپ جاب پر جاتے ہیں فرض پورے نہ کریں, اپنے دن بھر خالی جگہ لگے ہیں, مہینے بھر کے بعد آپ مانگیں تو کیسے مل جائے گا, فرض پورا کریں گے تو آپ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا فرض اور حق میں توازن ہوتا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ, یہ چوتھی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے. اور اسی جملے میں یہ کہا ہے رحم کے رشتوں کا بھی پاس خیال رکھا. ایک شوہر ایک بیوی کو لے کر آتا, اس سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کے ماں باپ کا بھی حق پہچانے سمجھے, اس لیے کہ اس کے ماں باپ سے وہ پیدا ہے, رحم کا رشتہ ہے اس سے. لیکن یوں یہ نہیں سوچتا کہ جس عورت کو وہ لایا اس سے کوئی ماں باپ ہے, اگر اس کے ماں باپ کی وہ عزت نہ کر سکے تو وہ کیوں عزت کرے اس سے. اس لیے کہ عزت عزت سے ملتی ہے, احترام احترام سے ملتا ہے. آپ کسی کی عزت نہ کر سکے وہ کیوں عزت کرے گا. اگر کسی کو اپنی عزت کرانی ہے تو وہ اپنی عزت کرانے کے لیے دوسرے کی عزت کرے. اگر آپ کو اپنے بچے کو پاکیزہ دیکھنا ہے, تربیت یافتہ دیکھنا ہے, تو دوسرے بچوں کی فکر کریں, معاشرہ بنائیں جو دوسرے کے بچوں کی فکر نہیں کر سکتا اس کو اچھا بچہ نہیں ملتا. اپنے بچے کی تربیت کی خاطر سماج کے بچوں کی فکر کرنی پڑے گی. اپنا حق وصول کرنے کی خاطر بیوی سے, بیوی آپ کے ماں باپ کی دوسری فرمان ہو, آپ کو ماں باپ کی, عورت کے ماں باپ کی عزت احترام کرنا پڑے گا, ان کا حق سمجھنا پڑے گا. اور اگر آپ نے ان کا حق نہیں سمجھا تو بیوی آپ کا حق نہیں سمجھ سکے. اس لیے یہاں پر فرض میں اور حقوق میں توازن کرنا چاہیے. بڑی غیر معمولی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ سوچیں اس وقت سارا کرپشن جو دنیا میں ہے, خاص طور پر ہمارے مسلم پاکستان کا کرپشن یہی تو ہے, فرض ادا کرنے کو کوئی طریقہ نہیں, حق مانگنے کی انتہائی صحیح ہے, ہاں فرض کا موقع پاتا انتہائی غبی بن جاتا, سمجھ نہیں پاتا کہ فرض یہ کوئی چیز, اور حق وصول کرنے کی نہایت صحیح تباہ, نئی نئی تدبیریں, نئی نئی باتیں سوچتا ہے, ایسے ایسے دلائل جاتا ہے کہ جہاں آدمی حیران رہ جاتا ہے, لیکن فرض ادا کرنے کے لیے ابھی ہو جاتا ہے, اس کی سمجھ نہیں آتی. اور سارا کرپشن, ساری خرابیاں, سارا وکاس سماج کے لیے ہے. تو آپ نے غور کیا کہ ایک آیت ہے اللہ نے کیسی بنیادی باتیں بتائی ہیں, وحدت الہ, وحدت آدم, اور زوجہ تمہاری برابر کی رقم, اور چوتھی بات یہ ہے کہ فرض اور حق میں توازن پیدا کرنا. آخری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے کہ دیکھو ایک بات نگاہ میں رکھو، تم تنہائی میں ہو یا جلوت میں، میدان میں ہو یا مسجد، گھر میں ہو یا باہر ہو، تنہا ہو یا مجلس میں ہو، جہاں بھی کہیں ہو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ کی نگاہ ہر وقت تم پر پڑ رہی ہے، کسی وقت اس کی نگاہ سے ہو جائے گی. تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ سوچ رہے ہو، جو کچھ کہہ رہے ہو، سب اللہ کے سامنے، اس سے کیسے چھپاؤ؟ اس لیے نہ مکاریاں چلیں گی، نہ سازشیں چلیں گی، نہ نمود و نمائش چلے گی، وہ دلوں پر نگاہ رکھتا ہے، اس لیے وہ اس کا اس سے تمہارا معاملہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی سلوک تمہارے ساتھ کرے گا. تم نے دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام کا کوئی کام کر کے نہیں کیا، پھر حق مانگتے ہو اللہ سے کہ اللہ ہم سزائے کیوں آ رہے ہیں، تم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، تم نے کب حق پورا کیا ہے اللہ تعالیٰ، کب اپنے دعوے کو سچا ثابت کیا، کب حق ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تشریف لے آ رہے تھے، تو انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ تم نے سن لیا، میں نے پہنچا دیا، حلق گئے تمہیں مساح کیا، تو تم لوگوں نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ، گئے کا مساح یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول آپ حق ادا کر دیا، دین ہمیں پہنچا دیا، تو انہوں نے آپ کو وصیت کی تھی رخصت ہوتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کی تھی، یاد نہیں ہے آپ کو؟ اب ماں باپ کی وصیت کو جو بھول جائے، اتنا اکارا کہلاتا ہے، اتنا غلط کہلاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت وصیت کی تھی کہ مگر میں نے تمہیں دین پہنچا دیا ہے، فل ایون جو کچھ شاہد ہے، جو یہاں موجود ہیں وہ قیامت تک ان کو پہنچاتے رہے جو میرے بعد آئیں گے، جو حایت میں کیا یہ خرید ہم نے پورا کیا؟ کیسے اللہ تعالیٰ سے ختم ہونے لگتا؟ یہ فرض ہمارا تھا، یہ فرض پورا نہیں کیا، اور وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو یہ پانچ باتیں ہیں جو میں نے عرض کی، ایک اللہ ایک ہے، اس خدا پرستی کی طرف دنیا کو بھاگ، ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب برابر ہیں، سب کا حق پہچانے، سب کے ساتھ محبت کریں. یہ ایسا ہوتا ہے میرے باپ سے جو پہلا میرا بھائی ہے میں اس سے نفرت کروں، اس ملک کے رہنے والے ہوں یا کسی اور ملک کے رہنے والے ہوں، یا اس ملک کا رہنے والا ہو اور وہ اس کا مذہب عیسائی ہو یہودی ہو، کوئی مذہب ہو، میرے باپ کا بیٹا ہے مجھے اس سے محبت ہونی چاہیے، اس کی فکر مجھے کرنی چاہیے، خدا نخواستہ مجھے معلوم ہو کر یہ جہنم میں جلے گا، میرے دل میں چیز اٹھنا چاہیے کہ میں اپنے بھائی کیسے جلنے دوں، میں کیوں متوجہ کروں اسے دین کا، یہ مفہوم ہے اس کا. ہم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، ماں باپ کے اولاد میں محبت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تیز اٹھتی ہے، ایک دوسرے کے لیے بلخاری ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو اسلام کی تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس. تیسری بات یہ ہے کہ زوج کا، زوجہ کا حق برابر کا حق سلوک کیا جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم جاہلی وانا خیرکم جاہلی، تم میں بہترین مرد وہ ہے جو بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے، اور سنو میں تم سب سے اچھا ہوں اپنی بیوی کے لیے، اللہ کے رسول نے. اور چوتھی بات یہ کہی ہے کہ فرض اور حق میں توازن پیدا کرو، اور آخری بات یہ کہ اللہ ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اس سے اس کی نگاہ اس کو موجود ہے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.